عشق مصطفى، علم و عمل لصلاح معاشرة. خوف خدا عشق مصطفى، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. آج رمضان مبارک کی 9 تاریخ ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوال آپ کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بادشاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام اسلام پھیلانے میں بہت کوشش فرماتے اور اپنا مال بھی پیش کرتے. امیر اہل سنت یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسلام کی راہ میں اپنا مال پیش فرماتی.
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے مال کے ذریعے اسلام کی اچھی خدمت فرمائی، کیونکہ یہ صاحب حیثیت تھیں، مالدار تھیں اور مسلمان ہو گئی، سب سے پہلی مسلمان تھیں، اور انہوں نے بس بہت کچھ خدمت کی اسلام کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی ساتھ دیا ہے، الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی تھی کہ آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے بدلے اور آپ کو ازواج مطہرات عطا کی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا.
مال سال والا سال
جی, جی اور نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرتی تھی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین پر بھی، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قحط کے سال حاضر ہوئیں تو بہت سارے اونٹ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر انہوں نے ان کو پیش کیے تھے.
صلو علی الحبیب.
میرا نام فیصل ہے اور تعلق کراچی سے ہے. عطر کے حوالے سے کچھ پوچھنا تھا. بعض عطر جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل سے تیار کیے جاتے ہیں اور بعض کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کے آئل سے تیار کیے جاتے ہیں، تو اس طریقے کے جو کیمیکل ہوتے ہیں جن سے یہ تیار کیا جاتا ہے، وہ عطر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اب وہ جانوروں کے تیل سے، اب وہ جانوروں کا تیل تو چربی پگھلا کر ہی ہوتا ہے، چربی پگھلائی اور تیل آیا تو وہ تیل تو خیر ماہیت تو تبدیل نہیں ہوئی. اور کس جانور کا ہو، حلال جانور کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اور کوئی ناپاکی کی وجہ نہ ہو. حرام جانور ہے تو پھر یہ کہ پھر اس کا بھی ذبح شرعی کے ذریعے پاک ہو سکتا ہے، استعمال خارجی ہے، لیکن اگر وہ ناپاک ہے تو ظاہر ناپاکی کا حکم لگے گا. لیکن یہ سوال واضح نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ حلال جانور کی چربی پگھلا کر جو تیل بنتا ہے تو وہ تو پاک ہے حلال جانور کا، جبکہ وہ ذبح شرعی کے ذریعے حلال ہوا تھا. اچھا، اور حرام جانور جو ہوتا ہے اس کو بھی اگر ذبح کیا جائے بسم اللہ پڑھ کر، تو اگرچہ وہ کھانا حلال نہیں ہے لیکن اس کا گوشت چمڑا یہ سب یعنی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے. تو یہ بدن پر لگ گیا تو بدن ناپاک نہیں ہوگا، مگر اس کا کھانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب ایسی صورت میں، اب کس صورت میں وہ تیل حاصل کیا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانے. اور اگر وہ جانور حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو، اگر مردار تھا اور اس کا تیل اس کا ہے کہ تیل کے ذریعے کیمیکل بنا، اب وہ تیل کے ذریعے کیمیکل جو بنا تو اس کی اگر ماہیت تبدیل ہو گئی، یعنی کہ جس کو یوں مثال دیں کہ وہ بالکل یعنی کہ یہ ایک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ایک نمک کی کان میں گدھا مر گیا تو وہ گدھا نمک ہو گیا، پورا نمک بن گیا گدھا، تو اس وقت کے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو کھانا جائز ہے نمک کو، کیونکہ یہ نمک ہے اس کی بالکل ماہیت چینج ہو گئی. گوبر ہے، گوبر کا اپلا بنایا جاتا ہے اور گھروں میں استعمال بھی ہوتا ہے جلانے کے لیے، تو جو اپلا جلایا گیا گوبر، گائے کا گوبر ہوتا ہے کیونکہ ناپاک ہے، تو اب جل کر وہ جلتا رہا وہ جلتے جلتے خود بجھ گیا، اس میں جلنے کی صلاحیت نہ رہی تو اب یہ بجھ گیا، اور یہ راکھ جو بچ گئی یہ پاک ہے کیونکہ اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی. اسی طرح شراب کا سرکہ بن گیا یا بنایا گیا، جب وہ سرکہ بن گیا تو یہ سرکہ یہ پاک ہو گیا. تو اسی طرح وہ تیل جو ہے جس سے یہ کیمیکل بناتے، اب خدا جانے وہ ماہیت تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے، میں نے صرف اصول عرض کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حسن اتاری لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. عرض ہے کہ مجھے روزے کی حالت میں زکام کا پرابلم رہتا ہے، گلے میں بھی اور ناک میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی حل آپ کے پاس ہو تو تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزلہ زکام تو شاید ٹھنڈا پانی استعمال ہوتا ہو، اس سے ہو سکتا ہے، اور شربتیں استعمال کرنا، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہ چیزیں ان سے نزلہ ہو سکتا ہے، زکام گلے کا درد. رات سر درد تو یہ البتہ کمزوری کی وجہ سے شام کے وقت بازوں کو ہوتا ہوگا، جو کھانے پینے کے بعد وہ سیٹ ہو جاتا ہوگا. تو اب ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ یہ نزلے زکام سے تو امید ہے کہ امن ملے گا. بعضوں کو چاول نہیں چلتے، چاول اگر چھوڑیں گے تو نزلہ صحیح ہو سکتا ہے. اور اس کا روحانی علاج بیمار عابد، ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 34 پر ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف 3 بار، اول آخری 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 دن تک روزانہ پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر یہ کہ اعوذ بسم اللہ الحمد للہ پوری سورت، اسی طرح پھر بسم اللہ پڑھ کے پوری سورت، بسم اللہ پڑھ کے پوری سورت، 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے پھر آخر میں 3 بار درود شریف. تو روزانہ اپنے اوپر دم کریں گے 3 دن تک، اللہ چاہے گا تو نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا. روزہ دار کے لیے نہیں، سب کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کہیں دور دراز علاقے میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں, تو روزہ افطار کے وقت مسجد میں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی, تو اس صورت میں کیسے روزہ افطار کیا جائے؟
گھڑی اگر نہیں پہنتے تو گھڑی پہننی شروع کر دیں اور ٹائم دیکھنا سیکھ لیں. اور فون تو ہوگا آپ کے پاس, تو اس میں بھی سہولتیں ہوتی ہیں. فون میں ہر فون میں تو نہیں ہوتی ہوگی سہولت, وہ ٹائم ٹیبل دیکھنے کی. روزہ افطار کرنے کا ٹائم تو مکتبۃ المدینہ نے بھی کارڈ چھاپے ہیں, اور یہ کارڈ رکھ لیں آپ, 2-3 روپے کا ہدیہ ہوگا اس کا کارڈ کا, تو وہ آپ اس میں سے ٹائم دیکھ کر گھڑی ملا لیں, گھڑی بھی درست ٹائم پر رکھیں. پھر اگر بس بس آتا ہے کہ پتہ نہیں آگے پیچھے ہوگی, تو اس حساب سے تھوڑی احتیاط کر کے غروب سورج ڈوب جاتا ہے تو اندازہ بھی ہو جاتا ہے. یہ اندازے سے افطار کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ بادل بھی چھا جاتے ہیں, اور سب تو قدان ہوتے نہیں کہ وقت کی پہچان رکھتے ہوں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کارڈ وغیرہ دیکھ کر روزہ افطار کیا جائے. ویسے بھی روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا تعلق اذانوں سے نہیں ہے, اذانیں نمازوں کے لیے ہوتی ہیں. سورج ڈوبنے پر روزہ افطار ہوتا ہے. ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اذان پہ روزہ افطار کرنے کی ترکیب نہیں ہوتی, ہمارے اعلان ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے افطار کر لو. کہ دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں اذان کی آوازیں نہیں ہیں, کئی ممالک ایسے بھی ہوں گے جہاں مسجدیں اگر اجازت ہے مسجد کی اذان کی آواز باہر نہیں نکلنے دی جاتی, مائک اندر رکھے جاتے ہیں, تو آخر وہاں بھی تو روزہ کھلتے ہی ہوں گے لوگ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى
على محمد. حضرت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کیا مکان پر زکات بنتی ہے جبکہ وہ مکان قسطوں پر لیا ہوا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے.
جو مکان ہے اس پر زکات, اگر مکان بیچنے کے لیے لیا ہے تو اس پر زکات لگے گی. ویسے اگر لیا ہے تو زکات فرض نہیں ہوگی. اپنے رہنے کے لیے لیا ہے اور رہنے کے لیے لیا پھر بعد میں ذہن بنا کے چلو یار اس کو بیچ دیتے, تب بھی اس پر زکات نہیں لگے گی. ہاں کرائے پر دیا تو جو اس کا کرایہ آئے گا وہ زکات کے پیسوں میں اس کاؤنٹ ہوگا. کہ اگر اب یعنی یہ زکات کی اس میں شرائط پائے گئے تو زکات فرض ہوگی کرائے پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کی شان بزبان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, سوائے روزے کے, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اللہ پاک کا مزید ارشاد ہے, بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں, خلد میں ہوگا تمہیں, یہ وعدہ رحمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد دے رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
ماؤل مدینہ کراچی سے رضا عطاری بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضانوں میں لوگ سحری میں اٹھانے کے لیے ڈھول اور بہت سے موسیقی کا استعمال کرتے ہیں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نمائی فرمائے.
موسیقی کا استعمال تو نہ کیا جائے جگانے کے لیے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 511 لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بگل بجانا جائز ہے. جیسے حمام میں بگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا. یہ پہلے کے دور میں حمام ہوتے تھے, اب اس طرح کا رواج نہیں, اب تو گھر گھر میں حمام ہوتے ہیں, تو یہاں بگل کی حاجت نہیں ہے. رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں, جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں, جاگ جائیں, اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے. یہ جائز ہے کہ یہ صورت لہو لعب میں داخل نہیں. اسی طرح لہو لعب من کھیل کود, اسی طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے وقت اور ختم کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے, یہ بھی جائز ہے. کہ یہاں بھی لہو کے لہو مقصود نہیں, بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائی جاتی ہے. اسی طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے, یا اسی طرح کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے, یہ بھی جائز ہے. اچھا اب یہاں یہ بگل اور سیٹی کے تذکرے ہیں. اب یہ جو طرح طرح کے ڈھول سر بجاتے ہیں, اس میں
اصل میں یہ جو قواعد موسیقی ہیں ان کے مطابق بجانے کی اجازت نہیں ہے, صرف اطلاع کے طور پہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی اجازت ہے, جس میں جھانج وغیرہ یہ چیزیں بھی شامل نہ ہوں,
گنگرو اور یہ نہ ہو. وہ بگل آتے ہیں اس کے, یعنی لمبے لمبے بگل ہوتے ہیں, یہ جائز ہو جائے گا جگانے کے لیے بجاتے ہیں. پھر یہ عید کے دن بھی بجاتے ہیں, عید کے دن یہ کارکردگی اپنی کہ ہم نے سارا سال سارا ماہ تم کو جگایا ہے, اور یہ جگا کے دکھاتے ہیں عید کے دن کہ ہم کو پیسے دو. یہ مسئلہ ہے تھوڑا, یہ جائز نہیں ہے, یہ بھیک مانگنے کا اسٹائل ہے, اور یہ سب جگانے والے ہوتے بھی نہیں ہوں گے. اگر جگایا بھی تھا تو یہ اس طرح بھیک نہیں مانگ سکتے. ہاں اجرت پہلے سے طے ہو کہ میں روز جگاؤں گا آپ کو اتنے لوں گا, اور آپ نے بھی کہہ دیا اتنے دیں گے, 1000 روپے دیں گے آپ کو روز جگا دینا, تو اب وہ 1000 روپے اس کے لیے حلال ہیں. اب 1000 کے بدلے اس نے 12000 اٹھا کے دے دیے دینے والے نے اپنی خوشی سے, اس کے بغیر مانگے تو بھی جائز ہے. لیکن یہ عید کے دن جو مانگ رہے ہوتے ہیں اٹے کٹے ہوتے ہیں, اور مطلب اگر سارا مہینہ جگایا تھا تو بھی نہیں مانگ سکتے بھیک, چہ جائے کے مطلب جگاتے بھی نہیں ہوں گے, اتنے نکل پڑتے ہیں. یہ خاص کر میمن علاقوں میں بہت ہوتے ہیں, میمن قوم دیتی بہت ہے, بےچاروں کو دینا بھی نہیں آتا میمنوں کو, غلط جگہ پہ دے دیتے ہیں. میری قوم میں اب کیا کروں, نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو, ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے گناہ پر. یہ بالکل کمانے جیسے ہوتے ہیں, ہٹے کٹے بالکل چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, اگر کوئی واقعی حقدار ہے تو اس کو بھیک مانگنا اس کا یا اس کو بھیک دینا جائز ہوتا, لیکن حقدار ہونا یہ ہے دشوار, اس کی تلاش مشکل ہے. جو اس طرح یہ گھوم رہے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں.
ابھی جیسے بگل ہے, سیٹی بجانا ہے, ان تمام پر آپ نے ایک فقہی مسائل بیان کیے. ایک عام آدمی جو ہے نا یہ اس پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کبھی تو بولتے ہیں منع ہے, کبھی بولتے ہیں کہ اجازت ہے, پھر بولو تو ادھر کی اجازت ہے تو ادھر کی اجازت نہیں ہے, ادھر کی پتہ نہیں کیا ہے. اب اپنے کو تو نہیں سمجھ آتی یار, یہ پتہ نہیں کدھر کدھر سے مسائل لے کر آ جاتے ہیں. تو بھائی جو منع ہے منع ہے, ایک جگہ منع ہے تو ہر جگہ منع ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ادھر منع ہے ادھر منع نہیں ہے. تو اب اس طرح کی جو کنفیوز مینٹلٹی پرسنالٹی کہلاتی ہیں, یہ ایسی شخصیات جو بالکل کنفیوز رہتی ہیں اور پھر وہ مانتی مانتی نہیں ہے, پھر ان کو کس طرح ہم سمجھائیں گے کہ ان کو مطلب کیا اپنا مدنی ذہن یا پازیٹو سوچ مثبت سوچ ان کو کیا رکھنی چاہیے اس حوالے سے؟
یہ چیزیں منع ہیں, سیٹیاں ہو رہی ہے, تو یہ بعض صورتوں میں اس کی رعایتیں دی گئی, جیسے کہ پانی سے ہی وضو کیا جائے گا, یہ کمپلسری ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی وہ استعمال کر ہی نہیں سکتا, تو اب شریعت اس کو اجازت دے گی کہ پانی استعمال کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے اس کی, تو اب شریعت اس کو اجازت دے گی کہ ٹھیک ہے تیمم کر لے, اگر پانی سے وضو کر ہی نہیں سکتا تو یا پانی سے غسل کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تیمم کی اجازت کی ایک صورت موجود ہے. تو اب کوئی بولے گا یار یہ کیا کہ یوں مطلب مٹی سے کرو اور کبھی پانی سے کرو, تو یہ باتیں مسلمانوں سے کی جاتی ہیں اور یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, کوئی ہم اپنے گھر سے تھوڑی کرتے ہیں, تو ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں. اب مسلمان جو ہوتا ہے اس کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک ہی مسئلہ جو ہوتا ہے بعض اوقات یہ کہ کسی کے لیے اس کا حکم کچھ ہوتا ہے, کسی کے لیے اس کا حکم کچھ ہوتا ہے. اگر وہ عورت ہے تو اس کو اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے, اگر وہ مرد ہے تو اس کو اپنے آپ کو چھپانے کے پھر اس کے مخصوص اعضاء ہیں, اس کے علاوہ پورا چھپنے کی اس کو شریعت نے تاکید نہیں کی. تو اگر کوئی ہوشیار آ کر کھڑا ہو جائے کہ یار عورت بھی انسان ہے مرد بھی انسان ہے یہ کیا, تو یہ آپ سمجھا دیں کہ عورتیں بھی مطلب یعنی کہ وہ مردوں کی طرح بال بنائیں اور پینٹ شرٹ پہن کر ہی گھومتی رہیں, تو یہ خود آپ کو لوگ سمجھا دیں گے مسئلہ کہ بھائی عورت کا لباس الگ ہوتا ہے مرد کا لباس الگ ہوتا ہے, ان کا انداز الگ ہوتا ہے, ان کا انداز الگ ہوتا ہے, ان کی نیچر الگ ہوتی ہے, مردوں کی عورتوں کی سب کی نیچریں الگ ہوتی ہیں. تو یہ مطلب ایک فطری نظام ہے, آپ سب کو ایک کیسے کریں گے؟ آپ خود ایک نہیں ہیں, آپ کی پانچوں انگلیاں دیکھ لیں, پانچوں انگلیاں آپ کی صحیح نہیں ہے, سب کو ایک کر کے آپ پانچوں انگلیاں ایک کر کے آنا پھر اپنے بات کریں گے. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور مطلب اور ایسی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں جن کو دین کی شدھ بدھ نہیں ہوتی. ہم جو بھی بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے, آپ دیکھیں بولتے بولتے رک جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شرعی مسئلہ کیا ہے, کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی. تو جو احکام شریعت ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں, مسلمان اس کو مانتا ہے بلا چونو چرا مانتا ہے کہ لبیک یا اللہ تو جیسا فرماتا ہے میں نے مانا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ہر فرمان ہماری آنکھوں پر.
تو اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی, نہ انہوں نے کوئی حدیث پڑھی, اور انہوں نے کوئی کتاب کھولی اور کتاب کھول کے کہا کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں جو مسائل لکھے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں اور دیگر جو شرعی احکام ہوتے ہیں اسی کا یا حکم لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا یہ کیا. تو ہم جو فقہی جزیات بیان کرتے ہیں, جیسے آپ نے باہر شریعت سے بھی کچھ بیان کیا, تو یہ باہر شریعت سے آپ بیان کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ فتویٰ رضویہ میں اعلی حضرت نے یوں فتویٰ لکھا ہے, یہ جو بیان کرتے, کیا یہ بیان کرنا اس کو سننے والا یہ کہے کہ یہ قرآن و حدیث کا ہی بیان ہے, اسلام و دین و شریعت ہی کا بیان ہے؟
قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوتا ہے. اب یہ کہ قرآن کریم سے اب بولو گے ہر بات ہم کو ڈیٹیل بتاؤ, تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اب آپ بتائیے قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی جو لوگ قرآن کو مانتے صرف قرآن کو اور حدیث کو نہیں مانتے وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ نماز کا انکار کرتے کہ مطلب قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا. ان اندھوں کو نظر نہیں آتا طریقہ نماز کا قرآن میں. ان مانو کرے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, قرآن نے یہ فرمایا ہے نا, اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو, تو نماز کا طریقہ ان کے اللہ تعالی کے رسول نے ہم کو بتایا, تو یہ قرآن نے ہی تو بتایا نا کہ رسول کی اطاعت کرو. پوچھ لو بارگاہ رسالت میں عرض کر دو کہ نماز کیسے پڑھیں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے پڑھو تو لبیک یا سیدی یا رسول اللہ, آپ نے جیسا فرمایا ہم نے ویسا کرنا ہے, ہم اس کے لیے پابند ہیں. تو قرآن کریم میں تبیان اللہ کل شیء, یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو ہر چیز ہم بے آئین ہی مطلب یعنی کہ صراحت کے ساتھ خلاصے کے ساتھ تو اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے, وہ سرکار سے سیکھیں گے, صحابہ کرام سے سیکھیں گے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ہم کو واضح فرمان نہیں مل رہا تو صحابہ کرام جو ہے نا ان کے بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ارشاد فرما دیا, اصحابی کا نجومی بھی اقتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو صحابی جو بتائیں گے وہ اپنے گھر کی بات نہیں بتائیں گے, اپنے نفس کی بات نہیں بتائیں گے. انہوں نے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا سنا حاصل کیا وہ ہم کو بتائیں گے. تو یوں پھر بعد میں جا کر علماء نے مزید حدیثوں کی، صحابہ کرام کے ارشادات کی شروحات بیان کی، ان کے خلاصے بیان کیے، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تفاسیر بیان کی، تو یہ تو پورا نظام ایک بنا ہوا ہے، یعنی سائنس دان جو بولے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، حالانکہ سائنس کا سارا نظام جو ہے نا یہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، سائنس کی تھیوری بدلتی ہے، اللہ کریم کی بات نہیں بدلتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو فرمایا اس کی بات جو ہے اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، چینج نہیں ہوتے، سائنس چینج ہوتی ہے، سائنس کی باتیں چینج ہوتی ہیں، کوئی بولتا ہے زمین گھوم رہی ہے، کوئی بولتا ہے نہیں زمین کھڑی ہوئی ہے، کوئی بولتا ہے زمین گول ہے، کوئی بولتا ہے چپٹی ہے، یہ سائنسدانوں کے طرح طرح اختلاف ہے، تو اب جب ان کے بڑے سائنسدان جو تھے نا، یہ تو ہیں بندر کی اولاد اپنی زبان سے، ہم ان کو بھی آدمی بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بندر سے بندہ پیدا نہیں ہوتا، بندر سے بندر ہی پیدا ہوتا ہے، اور انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ تو آپ نے بہت مشہور ہے، یہ تو ڈارون کی تھیوری کہ وہ بندر سے انسان کی اس نے مطلب یہ تخلیق ثابت کی ہے، اب بعض بے وقوف اس کو بھی صحیح مانتے ہوں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے، ظاہر ہے کوئی اگر انسان کی پیداوار کو بندر سے تسلیم کرے اور آدم علیہ السلام سے پیداوار کو تسلیم نہ کرے انسان کی تو کافر ہے، قرآن تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہا ہے اور شریعت آدمی کو آدم علیہ السلام کی اولاد بیان کر رہی ہے، آدمی کے مطلب ہی آدمی، آدم سے ہی تو بنا ہے، آدم والا آدمی مانے، یا نسبتی لگ گیا آدم کے ساتھ تو آدمی، تو ہم تو آدمی سے بات کر رہے ہیں، بندروں سے تو بات کر ہی نہیں رہے، اور آدمی جو ہوتا ہے سچا آدمی حقیقی آدمی وہی ہے جو آدم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے، سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اور سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اب کسی آدمی کو چارہ ہی نہیں ہے، مسلمان وہی ہے جو ان پر بھی ایمان لائے اور سارے نبیوں پر ایمان لائے، تو جو آدمی ہے انسان ہے حقیقت میں اور مسلمان ہے، وہ اللہ اور رسول کی باتوں میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، وہ شریعت کو مانتے ہیں، تو حنفی ہیں ہم، شافعی ہیں ہم، حنبلی ہیں ہم، مالکی ہیں، سارے علماء تھے، یہ سب مطلب کوئی عام آدمی نہیں تھے، ان کے پاس بہت علم تھا، اب بعض لوگ مطلب وہ زیادہ ہوشیار ہو گئے اور وہ مطلب ان پر تنقید کرتے کہ یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، تقلید نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونا، سارے بزرگان دین تو ایک دوسرے کی تقلید، یعنی بزرگوں کی اپنے مجتہدین کی تقلید کرتے آ رہے ہیں، داتا حضور، داتا حضور ڈنکے بجاتے ہیں نا، داتا حضور حنفی تھے، غوث پاک کے ڈنکے بجا رہے ہیں نا، ہم بجاتے بھی رہیں گے، حنبلی تھے، تو آپ بولو اعلی حضرت نہیں، اعلی حضرت کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو سارے ان کو بزرگ مانتے، تو کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، ہم حنفی ہیں، تو ہم حنفی ہیں اس کا مطلب ہم شافعی کو برا نہیں کہتے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، حنبلی بھی ہمارے بھائی ہیں، مالکی بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان چاروں مسلکوں سے جو جدا ہو گیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ بھائی ان چاروں میں تقسیم ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، حل بتائیں، تو ڈاکٹر اس کو ایک ٹیبلٹ لکھ کر دیتا ہے کہ ٹیبلٹ کھا لیں، تو وہ کبھی ڈاکٹر سے کیوں نہیں پوچھتا کہ اس ٹیبلٹ میں جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس میں کیا ہے، تو کدھر سے بنی ہے، تو اس میں اس سے کون سے اجزاء شامل ہیں جو سر کا درد صحیح کر دیں گے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ٹیبلٹ کھاؤں گا تو صحیح ہو جائے گا، تو اگر ڈاکٹر کے تجربے کو تسلیم کر کے یہ سر کے درد کا حل ٹیبلٹ بنا کر لے کے چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے، تو ایک عام مسلمان کو ایک صحیح العقیدہ عالم عاشق رسول پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟
سبحان اللہ، اچھے مثال دی آپ نے، پھر ڈاکٹر کا علاج کا طریقہ الگ، حکیم کا الگ، ہومیوپیتھی کا الگ، ایلوپیتھک کا الگ، بایو کیمک والوں کا الگ، یونانی طب والوں کا الگ، تو پتہ نہیں کتنے اس میں بھی مطلب ہے کہ شعبے بنے ہوئے ہیں، آیورویدک ان کا الگ، تو یہ سب کو تسلیم کریں گے، بس یہ علماء اہل سنت عاشقان رسول علماء جو بات کرتے وہ مطلب بعضوں کو مطلب ہے کہ بس نصیب بیچاروں کے، یہ بھی مرض ہے ان کا، ان مرض کی بھی گولی دینی چاہیے ان کو، کہ یہ ٹیبلٹ کھائیں اور لاغرے صحیح ہو جائیں. تو عشق کی ٹیبلٹ کھائیں گے اور محبت کا جام پیئیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے.
ان کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اکثریت تسلیم کرتی ہے, اکثریت پیچھے چلتی ہے, اکثریت علماء کا ادب احترام محبت کرتی ہے, ان کو بیان کیا جائے تو بالکل وہ سر جھکا کر تسلیم کر لیتی ہے. تو انہیں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جانا چاہیے. تو یہ کیونکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے پڑھے لکھے نہیں, ہم ہی پڑھے لکھے رہ گئے. نہیں, آپ ان کے ساتھ آ جائیں, انشاءاللہ آپ کی آپ پھر آپ کہا جائے گا کہ واقعی آپ صحیح معنی میں پڑھے لکھے بھی ہیں, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں شریعت و دین کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے, مفتی پڑھا لکھا ہوتا ہے. آپ بولو گے ان کو دنیا کی سمجھ نہیں آتی, میں صحیح بولتا ہوں, ان کو دنیا کی بہت سمجھ آتی ہے. یہ ان کی شرافت ہوتی ہے, بولتے نہیں ہیں. آپ کسی مفتی کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یار میں اب تک مجھے پڑھا لکھا سمجھتا تھا کہ مجھے یہ معلومات ہے, دنیا کی یہ معلومات ہے, وہ چاند پر جانے والوں کی یہ معلومات ہے, فلاں کی یہ معلومات ہے. آپ مفتی کو سب معلومات ہوتی ہے, صحیح بولتا ہوں, بہت معلومات ہوتی ہے. اگر آپ کبھی بیٹھیں گے تو پتا چلے گا تھا. یہ بہت بڑے یعنی عالم بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ان کے پاس معلومات بہت ہوتی ہے, اور مفتی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کی معلومات ہونی چاہیے, اپنے زمانے کے حالات ان کو معلوم ہونے چاہیے. ان کو بہت معلومات ہوتے ہیں, آپ کو اپنے محلے کے معلومات ہوں گے, ان کو ملک ملک کے حالات پتا ہوتے ہیں. اب جیسا عالم جیسا مفتی, کیٹیگریز ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا رائے ہے, زکوٰۃ کتنے پرسنٹ ہونی چاہیے؟ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ 2.5%, کچھ کہتے ہیں 1.5%, تو اس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ صحیح کیا اس کی شرح کیا ہے.
بزرگان دین بعض ایسے گزرے ہیں جو 100% زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ 100% ہے, کچھ رکھنا ہی نہیں اپنے پاس. تو یہ ان کی اپنی مطلب ہے کہ یعنی یہ شرعی زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے کہ ہماری زکوٰۃ 100% ہے, ہم اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے. اور شرعی زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے, شرائط کے ساتھ, سال بھی گزرے, نصاب بھی ہو, قرضے میں بھی نہ ڈوبا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ. تو نصاب یعنی جو بھی شرائط ہے اس کے مطابق جب سال گزرے گا تو 2.5%, 100 پر 2.5 روپے, 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ, 1,00,000 پر 2,500 زکوٰۃ فرض ہوگی. 1.5% جو کہتا ہے وہ غلط غلط کہتا ہے.
اب دو شخصیتوں کا تذکرہ ہے کتابوں میں جنہوں نے جن کے پاس سرمایہ تھا مگر جب دنیا سے گئے تو بظاہر ان کے پاس دنیاوی سرمایہ نہ رہا, انہوں نے سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خرچ کر دیا, دین کے لیے خرچ کر دیا. ان میں ایک نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نام سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ.
10ویں تاریخ رمضان کی ان کا یوم عرس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہمارا ماربل کا کام ہے, تو اس میں جو مزدور کام کرتے ہیں, تو رمضان المبارک کے بارے میں مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے شدید گرمی پڑتی ہے تو اس میں مزدوروں کو کافی پریشانی ہوتی ہے, تو ایسی حالت میں جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
بالکل روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور رکھنا بھی ہوگا, فرض ہے. مزدوری کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا, روزے میں رعایت نہیں ملے گی, مزدوری میں رعایت کرنی پڑے گی. یہ خود چیک کر لیں کہ کتنی دیر یہ محنت مزدوری کر کے روزہ پورا کر سکتا ہے. آدھا دن میں کر سکتا ہے تو آدھا دن مزدوری کرے, پون دن کے بعد بھی یہ فریش رہتا ہے, روزہ پورا کر لیتا ہے, کوئی زیادہ مطلب تکلیف اس کو نہیں ہوتی, ناقابل برداشت, تو پونا دن روزہ کرے. اگر پاؤ دن میں بالکل اس کی بیٹری جواب دے جاتی ہے تو پھر یہ کہ پاؤ دن کام کرے, یعنی کہ 8 گھنٹے کرتا ہے تو 2 گھنٹے کرے, 1 گھنٹہ کام کرے. اب بالکل یعنی کہ آدھا گھنٹہ بھی کام نہیں کر سکتا روزہ رکھتا ہے تو بالکل یعنی سارا دن کام نہ کرے, روزہ فرض ہے, روزہ رکھنا ہوگا. روکی سوکھی کھا کر گزارا کرے, روزہ تو رکھنا ہوگا, کیونکہ ایسا چانس نہیں ہے کہ یہ مطلب یعنی کہ فاقوں سے مر جائے. عام طور پہ ایسے حالات نہیں ہوتے, آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ترکیب بن جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.